ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو غم کس چیز کا ہے، ہم و غم انسان کیا ہے. غم انسان کی شخصیت کی غمازی کرتا ہے، بے غم انسان انسان نہیں ہے جس کو کوئی غم نہ ہو. اور بعض جن کو غم گھیر لیتے ہیں وہ غموں سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، منشیات کا سہارا لیتے ہیں اور بہت کچھ کام کرتے ہیں غموں سے جان چھڑانے کے لیے. نہ، غموں سے بھاگے نہیں، بلکہ غموں میں سے کوئی غم اپنے لیے انتخاب کر لیں، ایک غم اپنے لیے چن لیں، غموں سے بھاگے نہیں. چونکہ غم آپ کی شخصیت کی علامت ہے، غم آپ کا وزن بتائے گا کہ آپ کتنی شخصیت ہیں. اگر چھوٹے سے غم میں غمگین ہوئے بہت چھوٹی سی شخصیت ہیں، اگر دنیا کے غم میں غمگین ہوئے بڑے ادنا شخصیت ہیں، چونکہ دنیا دانی ہے، بہت ادنا ہے. اگر کسی فانی چیز کے غم میں غمگین ہیں، ایک بہت ہی موقت شخصیت کے مالک ہیں. لیکن اگر کسی عظیم غم میں آپ کا دل غمگین ہے، اس کے معنی یہ ہو کہ آپ بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، بہت عظیم شخصیت سے. غم سے انسان پہچانا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی سے ڈائریکٹ سوال کریں کہ آپ کی کیا شخصیت ہے، آپ کسی کو پوچھ لیں کہ آپ کو کیا غم ہے، اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کیا ہے، کس چیز کا غم ہے. درد، غم کے علاوہ ایک اور چیز درد ہے انسان کے اندر. بے درد انسان انسان نہیں ہے، بے درد انسان انسان نہیں ہے. دردوں سے بھاگے نہیں، بلکہ دردوں میں سے ایک بڑا عظیم درد انتخاب کر لیں اپنے لیے. میں جسمانی درد کی بات نہیں کر رہا، دل کے درد کی بات کر رہا ہوں. کچھ دل درد کے دل کے درد ہوتے ہیں، ان دردوں میں سے کوئی درد اپنے لیے انتخاب کر لیں، چونکہ بے درد انسان انسان نہیں ہوتا. سب سے بڑی بیماری بے دردی کی بیماری ہے، جس کو کسی کا درد نہ ہو، جس کے دل میں کوئی غم نہ ہو. اگر غم سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے، اگر درد سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے، تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اگر درد ہی رکھنا ہے دل میں تو درد دین رکھو، درد خلق خدا رکھو، اور اگر غم ہی آپ کو زندہ رکھے گا تو غم حسین دل میں رکھو. زندہ کرتا ہے انسان کے دل کو. اولیاء دین کا دستور ہے کہ آپ موت کا تذکرہ زیادہ کریں، موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ذکر و فکر آپ کا موت ہو. البتہ ہمارے ہاں ایک تضاد ہے، چونکہ ہم مختلف تضادات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے تضادات کے اندر رہ رہے ہیں. ان تضادات میں سے ایک تضاد یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے دین اپنایا ہوا ہے، اور ایک طرف سے ایک ایسی تہذیب جس کی دین سے کوئی بنتی نہیں، ایک غیر دینی تہذیب اور ایک الہی دین، یا زیادہ واضح تر کہہ دوں، ایک آبائی تہذیب اور ایک الہی دین. آبائی تہذیب اور الہی دین میں آپس میں بہت تضاد ہے، اور ہم اس تضاد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آبائی تہذیب اور الہی دین میں. آبائی تہذیب ہمیں کسی طرف کھینچتی ہے، الہی دین ہمیں کسی اور طرف بلاتا ہے. الہی دین ہمیں اوپر کی طرف بلاتا ہے، تعال آؤ، اوپر آؤ، علو و بلندی کی طرف آؤ، معراج کی طرف آؤ. لیکن آبائی تہذیب ہمیں نیچے کی طرف کھینچتی ہے. ابھی یہ عزیز نے جو آیات قرآن آپ کے سامنے تلاوت کی وہ یہی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تمہیں پرواز اور معراج کے لیے بلایا جاتا ہے تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو. یہ کون سی سریش ہے جو انسان کو زمین سے چپکائے ہوئے ہے؟ اس میں سے ایک یہ تہذیب ہے. تہذیب کسی طرف کھینچتی ہے، دین کسی اور طرف کھینچتا ہے ہمیں. اولیاء دین نے بتایا، ہمیں تعلیم دی، کس طرح سے، کس چیز کا درد دل میں رکھو، کس چیز کا غم دل میں رکھو، کس درد میں زندہ رہو تاکہ تمہارا ضمیر زندہ رہے، کس غم میں زندگی بسر کرو کہ تمہارا دل زندہ رہے. بے درد و بے غم نہ بنو. موت اولیاء دین خدا کا بھی فرمانا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر دعوی اولیاء خدا رکھتے ہو، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ گمان ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اولیاء خدا ہو، تمنا موت کرو، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کے لیے دعائیں مانگو. آج تک کسی نے یہ دعا نہیں کروائی. مولانا مجلس کے بعد دعا کریں کہ خدا مجھے اپنی راہ میں موت دے دے. سب کہتے ہیں کہ خدا ہمیں زندگی دے. یہ کہتے ہیں نا سب، خدا ہمیں زندگی دے دے. ایک جگہ پاکستان سے باہر ایک مومنین کی مجلس میں مجلس ہوئی کسی مرحوم کے لیے. مجلس کے اختتام پر دعا ہوئی. اس دعا میں میں نے یہی دعا، ایک دعا کا جملہ یہ تھا. ویسے وہ مومنین بڑے پرجوش تھے اور ہر دعا کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے تھے، لیکن ایک جملہ جو دعا کا عرض ہوا کہ پروردگارہ ہمیں اپنی رو میں راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، کم از کم میں نے کوئی آمین نہیں سنی. وہاں یہ کیا مانگ لیا؟ وہ سمجھ رہے تھے سبقت لسانی ہو گئی. تمنا موت کرو، آرزو موت کرو رائے خدا میں. امیر المومنین علیہ السلام کے آخری جملے بستر شہادت پر نہج البلاغہ میں موجود ہیں. جب ضربت شہادت لگی تو فرمایا فزت برب الکعبہ. یہ نہیں فرمایا ہائے کیا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. کس میں کامیاب ہو گئے؟ آخری لحظہ احتضار میں یہ بیان فرمایا. جب موت سامنے آئی تو فرمایا اے موت تو کہاں تھی، تو کہاں تھی، تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے، تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے. علی 20 سال کی عمر سے تیرے پیچھے میدان جنگ میں جاتا رہا، تجھے تلاش کرنے کے لیے جاتا رہا، مختلف میدانوں میں علی تجھے ڈھونڈتا رہا، تو آگے رہی علی پیچھے، لیکن آج تو علی کے ہاتھ آئی. مرحبا، خوش آمدید کہا موت کو. خوب دین یہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اس طرح سے تربیت کرو، انہیں موت کی تعلیم دو. کربلا میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کی مائیں ہماری مائیں جیسی نہیں تھیں. ہماری مائیں موت کا سن کے بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں. ان ماؤں نے کیسے بچے پالے تھے کہ جب سید الشہداء نے کم سن 13 سالہ بچے سے پوچھا موت کیسے لگتی ہے، کہا شہد سے زیادہ میٹھی. آخر کسی ماں نے یہ ذائقہ اس کے گلے میں ڈالا تھا نہیں، بچے نے چکھی نا موت، اس نے ذائقہ چکھا، اسے پتا چلا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ بھی ایک تربیت ہے. ہماری آبائی ثقافت، ہماری تہذیب موت سے دور کرتی ہے، لیکن دین موت کی طرف بلاتا ہے. خوب ایک سوال ہے کہ یہ کیسا دین ہے. بعض نے اعتراض کے طور پر بھی لکھا اسلام کے اوپر, دین کے اوپر جو اعتراضات کیے, کہا کہ مسلمانوں کے ترقی نہ کرنے کے اسباب یہ ہیں کہ انہیں موت کی طرف زیادہ رغبت دی جاتی ہے, دنیا سے بیزار کیا جاتا ہے, زندگی کی طرف انہیں رغبت نہیں دلائی جاتی. جب زندگی کی طرف رغبت نہیں ہوتی, یہ ترقی کیسے کریں گے, یہ انڈسٹری کیسے لگائیں گے, یہ صنعتیں کیسے لگائیں گے, یہ ملک آباد کیسے کریں گے, انہیں تو زیادہ موت کی طرف رغبت دلائی جاتی کہ ذکر موت زیادہ کرو. اب آپ موت کو بھول جاؤ, تمہیں یہ فکر ہو کہ ہم زندگی بسر کریں گے, پھر اپنا ملک بناؤ گے اپنے لیے, کوئی صنعت لگاؤ گے اپنے لیے, کوئی ترقی کا اہتمام کرو گے تم. کا یہ موت پسند مذہب, موت کی طرف رغبت دلانے والا مذہب, اس کے پیروکار کبھی ترقی نہیں کر سکتے. موت انسان کو ترقی سے روکتا ہے, موت کا ذکر انسان کو ترقی سے روکتا ہے. چونکہ کل تو مر جانا ہے, گھر کیوں بناؤں, کل تو مجھے مر جانا ہے, کارخانہ کیوں لگاؤں, کل تو مجھے مر جانا ہے, میں کوئی بزنس کیوں کروں, ہے نا. بعض ایسے ایسی تعلیمات دیتے ہیں کہ بھئی یہ سارا کچھ کر رہے ہو, تمہیں تو کل مر جانا ہے, ختم کرو ان ساری چیزوں, بس ایک خیمہ لگا کے بیٹھ جاؤ موت کی انتظار, وہ ترقی تو نہیں ہو سکے گی. بات تو صحیح کہتے ہیں لیکن حقیقت موت سے آشنا نہیں. موت کا ذکر اس لیے کثرت سے کرو تاکہ تمہیں حیات کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے. موت کا ذکر اس لیے کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے پاس فرصت کم ہے. وہ قوم جو 100 سال میں ترقی کرے موت سے غافل رہ کر, اس کو موت کا ذکر کرواؤ تاکہ وہی ترقی 10 سال میں کرے, چونکہ اسے معلوم ہو جائے میرے پاس زیادہ فرصت نہیں. موت انسان کو فعال کرتی ہے, سرگرم کرتی ہے, ذکر موت انسان کو زندگی عطا کرتا ہے. موت سے غفلت سے انسان مر جاتا ہے, لیکن موت کے ذکر سے انسان زندہ رہتا ہے, زندگی کو سیکھتا ہے, زندگی کی حکمت کو سمجھتا ہے. قرآن میں دیکھیں جا بجا ذکر موت, ہم تمہیں آزمائیں گے موت میں آزمائیں گے. موت کو کس طرح سے قرآن نے ذکر کیا, بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں موت سے بیزار, موت سے تھکے ہوئے, موت سے خائف. خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو عاشق موت ہیں, خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو عاشق موت ہیں, موت کے پیچھے جائیں گے, چل کر اپنے قدم سے اپنے مقتل میں جائیں گے. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. کچھ ایسے ہیں جو موت سے خوف کھا کے گھروں میں جا بیٹھے ہیں, انہیں گھروں میں رہنے دو. خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا, ایسے افراد پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے, اپنی موت کو انتخاب کریں گے اپنے لیے. کربلا میں انسان زندگی اور موت دونوں کا چہرہ دیکھتا ہے. یہ غم فقط احساسات ہی نہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, بلکہ دل کو تیار کرنے کے لیے تاکہ پیغام کربلا سن لے. کربلا تجدید حیات دین ہے, یعنی بہت کچھ جو اپنے محور سے ہٹا ہوا تھا کربلا نے اسے واپس اپنے محور میں واپس پلٹایا, سید الشہداء نے اسے اپنے محور میں واپس پلٹایا. کتنا دور ہو چکا تھا دین اپنے محور سے, یہ اندازہ اس وقت ہوگا جب ہمیں دین کے محور کا علم ہو جائے. دین کا محور کیا ہے, دین کا مزاج کیا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزاج سے سب کچھ سمجھ جاتے ہیں, دین کا بھی ایک اپنا مزاج ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا سادہ, انہیں جب تک پوری تفصیل ڈیٹیل ساری نہ بتاؤ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. بعض حکیموں کے بارے میں معروف ہے, طبیبوں کے بارے میں, نبض دیکھ کر ساری بیماریاں سمجھ جاتے تھے, بتا دیتے تھے. ہوتے ہوں گے ایسے, شاید, نفی نہیں کی جا سکتی. اتنے حاضر کو ماہر نبض دیکھ کے سب کچھ سمجھ جاتے تھے اس کے اندر کیا خرابی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کے مزاج شناس ہیں، دین کا مزاج ان کو معلوم ہے، دین کا ذائقہ ان کو معلوم ہے، ہیں ایسے لوگ، میں ایک نام بھی لیتا چلوں تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے، بہت ہی عظیم الشان فقی صاحب جواہر کے نام سے معروف ہے، جن کی کتاب ہے جواہر الکلام، جو تمام مجتہدین فقہا بزرگان علماء ہمارے پڑھ کر اس کتاب کو مجتہد بنتے ہیں، مفصل فقہ کی کتاب ہے، بڑے پائی کی 40-42 جلدوں میں ہے، اور ہر مجتہد فقی جب تک وہ کتاب نہ پڑھ لے اس مرتبہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بزرگوار فقی اسی کتاب کے اندر ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ جو شخص، یہ ان کا ایک مزاج شناسی کی ایک بات علامت ایک بتا رہا ہوں، اس کتاب میں لکھا کہ جو شخص دین کو پڑھے، مختلف عبادات پڑھے، اس کے طہارات پڑھے، اس کے حرام و حلال کو پڑھے، اس کے جائز و ناجائز جو کچھ تعلیمات دین ہیں یہ ساری کی ساری پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ دین کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کی تدبیر کے لیے، مسلمان امت کی تدبیر کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے جس کا نام، نظام کا نام ولایت ہے، اور جو عصر غیبت کبریٰ میں ولایت فقی کہلاتا ہے، اگر کوئی فقی اس نتیجے تک نہ پہنچے سمجھ لو کہ اس نے فقہ کا ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ دین کا مزاج معلوم ہو، یہ مثال میں نے بہت سارے مجالس و محافل میں مومنین کے سامنے عرض کی ہے کہ ان مزاج شناس علماء اور فقہا میں سے ایک شہید مطہری ہیں رضوان اللہ علیہ، مزاج شناس، دین کے مزاج کو یہ انسان سمجھتا ہے، جیسے کہا نا وہ حاذق طبیب ہیں، نبض دیکھ کے بیماری، بعض تو ایسے ہیں جن کو ایکس رے دیکھ کر بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا بیماری ہے، کہتے ہیں از کرامات پیر ما ایناس کہ شیر را خورد و گفت شیری ناس، کسی نے اپنی، کہتے ہیں پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ہر مرید جب بیٹھتے ہیں تو اپنے مراد کی کرامتیں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی یہ کرامت ہے، ہمارے پیر صاحب کی یہ کرامت ہے، تو کسی مرید نے اپنے پیر کی علامتیں ذکر کی، پیری کی کرامتیں ذکر کی، کہا کہ ہمارے پیر صاحب کی کرامت یہ ہے کہ وہ حلوہ کھا کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میٹھا ہے، جب حلوہ کھا لیتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میٹھا، وہ حلوہ کھا کے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میٹھا ہے، حلوہ کھائے بغیر بتائیں کہ میٹھا ہے یا نہیں، بات جب سب کھل جائے پھر تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے، سند دیکھ کر تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ روایت قوی ہے یا ضعیف ہے، یہ تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے، پڑھ کے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے، ڈیٹیل میں جا کے سب کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دین کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے انسان مزاج دین کو سمجھ جائے، اس کو پتہ چل جائے یہ دین ہے یا نہیں ہے، یہ دین ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم دین شناس بن جائیں، دین کا مزاج ہمیں معلوم ہو جائے، پھر یوں نہیں کہ ممبر سے جو کچھ کہا جائے اس پہ سر دھنے، یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے، دین کے مزاج کا انسان کو علم ہو۔ ابھی ہمیں کھانوں کا مزاج پتا ہے، اگر ایک کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ پاکستانی کھانا نہیں، چونکہ کھانوں کا مزاج ہم سمجھتے ہیں، آپ چائنیز اور پاکستانی کھانوں میں تمیز کر سکتے ہیں یا نہیں، کر سکتے ہیں نا، کھائے بغیر کر سکتے ہیں، مزاج دیکھ کر کھانے کا مہک سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا کھانا ہے، چونکہ کھانا کھاتے کھاتے عمر گزر گئی ہے، تو اگر دین پر عمل کرتے کرتے بھی عمر گزر گئی ہوتی تو دین کا بھی مزاج سمجھ جاتے، دین کا بھی مزاج سمجھ جاتے، یہ استاد بزرگوار شہید محترم کہ دین کا مزاج سمجھتے ہیں، ایک روایت جو بہت زیادہ روایت کے طور پر اس جملے کو نقل کیا جاتا ہے سید الشہداء علیہ السلام سے، انما الحیات و عقیدت و جہاد، اسی کا ترجمہ کر کے ہمارے جوانوں نے نعرہ بھی بنایا ہوا ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے. شہید مطہری چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا میں انعام دوں گا اس شخص کو جو ثابت کر دے کہ یہ سید الشہداء کی حدیث ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حسین کے مزاج سے نہیں ملتی یہ حدیث، مزاج حسینیت کو سمجھتے ہیں یہ. سید الشہداء کی زبان مبارک سے یہ جملہ نہیں نکل سکتا، مزاج حسینیت کی. والے یہی سمجھا رہے ہیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتی، یہ منطق حسین نہیں ہو سکتی. عقیدہ زندگی، عقیدہ و جہاد کا نام نہیں. کیوں؟ کہ اگر زندگی اس چیز کا نام ہے، ہندو کس راہ میں جان دیتا ہے؟ ہندو بھی تو جان دیتا ہے نا، کس راہ میں جان دیتا ہے؟ اپنے عقیدے کی راہ میں. کمیونسٹ کس راہ میں مرتا ہے؟ اپنے عقیدے کی راہ میں. یہودی کس راہ میں مرتا ہے؟ اپنے عقیدے کی راہ میں. کون ہے دنیا میں جو مذہبی جنگ لڑتا ہے، مقدس جنگ لڑتا ہے اور اپنے عقیدے کی راہ میں جان نہیں دیتا؟ سبھی تو اپنے عقیدے کی راہ میں جان دیتے ہیں. تو اگر عقیدہ و جہاد ہی زندگی ہے تو پھر سب کے سب صحیح ہیں، درست. پھر سید الشہداء کا نعرہ کیا ہوا حسینیت میں اور دوسروں میں فرق کیا ہوگا؟ حسینیت اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ زندگی حق کی راہ میں جان دینے کا نام ہے، نہ عقیدے کی راہ میں، حق کی راہ میں جان دینے کا نام. عقیدے کی راہ میں تو سبھی مرتے ہیں، حق کی راہ میں بہت کم مرتے ہیں.
حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا. اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا.
اگر انسان دین کا مزاج سمجھ جائے، خوب ایک جملہ کوئی بھی کہے، اٹھ کے چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ حسینی نہیں ہو سکتا، یہ محمدی جملہ نہیں ہو سکتا، یہ بنا لیا کسی نے. مزاج دین، پیغام عاشورہ یہ ہے. عاشورہ نے دین کا مزاج لوگوں کو سمجھا دیا، مزاج شناس بنا دیا. مزاج دین ولایت ہے، دین کا مزاج ولایت ہے، دین کا محور ولایت ہے. دین جس مرکز کے گرد گھومتا ہے وہ مرکز ولایت ہے، اور جب مرکز سے نکل جائے کوئی چیز بہت دور ہو جاتی ہے، بہت فاصلے پہ چلی جاتی ہے، اور جتنی دور ہوتی جائے، دین کے مرکز سے دور ہوتی جائے، دین میں اتنا بگاڑ آتا جاتا ہے، اتنا ہی بگاڑ آئے گا. اور جتنا دین میں بگاڑ آتا جائے گا، دیندار میں اتنا بگاڑ آتا جائے گا، اتنا امت کے اندر بگاڑ آتا جائے گا. تو آج اگر آپ کو دینداروں میں، اس امت مسلمہ کے اندر اور دین کے دعوے داروں کے اندر کوئی بگاڑ نظر آتا ہے، تو اس کی علت اگر پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دین کو اپنے محور سے دور کر دیا گیا. دین کا محور تھا ولایت،
ولایت کا پیکر اخوت کا دائی،
علی خان ملائی، علی خان ملائی.
ولایت کا پیکر اخوت کا دائی،
علی خان ملائی، علی خان ملائی.
ہے اس فقط ہے میرا ہے
قبر فقط خان ملائی،
ہے اس فقط ہے میرا ہے
قبر فقط خان ملائی.
دین کا محور ولایت ہے. سید الشہداء نے عاشور میں جو کارنامہ انجام دیا کہ وہ لوگ جو دین کو اپنے محور سے نکال کر کسی اور محور کے گرد گما رہے تھے، دین کو واپس اپنے محور کے گرد پلٹایا. دین جس کا مزاج بدل کر, ولایت سے بدل کر ملوکیت کا مزاج اس پہ چڑھا دیا گیا تھا, یزیدیت کا مزاج چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی, سید الشہداء نے دوبارہ اس دین کو ولائی بنا دیا. دین ولائی بنا دیا. پیغام عاشورہ یہ ہے کہ دین ولایت محور اور ولایت مدار ہے. عاشورہ لوگوں کو دین کا اصلی چہرہ بتاتا ہے, سکھاتا ہے.